الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب زدني علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. قرآن مجید کے 70ویں سپارے کی دوسری سورت کہ جس سورت کا نام سورۃ الحج ہے، اس میں سے ایک آیت کا ایک جز تلاوت کیا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آج کی اس متبرک مقدس محفل میں انہی آیات سے متعلق کچھ اچھی بات کہنے کی، سچی بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. کہنے والے کو اولاً خصوصاً اور سننے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. گزشتہ ہفتے میں نے آپ حضرات کے سامنے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دو گروہ یعنی مہاجرین اور انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے کچھ فضائل مناقب بیان کرنے کے بعد قرآن کریم کی روشنی میں یہ بات واضح کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود قرآن مجید میں ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم، ترغیب اور تاکید کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرو، اپنے دل میں ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کی عظمت، ان کا احترام پیدا کرو، اور اپنی دعاؤں میں ان کے لیے رب العزت سے یہ مانگا کرو کہ اے اللہ، ان لوگوں کی مغفرت بھی فرما، انہیں بہترین سے بہترین درجات بھی نصیب فرما، اور اے اللہ ہمارے قلوب کو ان کے متعلق کینہ رکھنے سے، کدورت رکھنے سے، حسد رکھنے سے، بغض رکھنے سے، عداوت رکھنے سے محفوظ فرما. قرآن مجید کی آیت 28 سپارے میں تھی کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. اور اسی آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ اشارہ دے دیا تھا کہ جو لوگ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاروں سے اور وفاداروں سے اور دیوانوں سے اور پرستاروں سے محبت نہیں کرتے، ان کی تعظیم، ان کا احترام، ان کی عقیدت و محبت اپنے قلوب میں پیدا نہیں کرتے، اور پھر اس کے باوجود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، عاشق ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں اپنی بات میں، وہ جھوٹے ہیں. اس لیے کہ اگر یہ میرے دیوانے اور میرے عاشق ہوتے تو میرے جان نثاروں کو گالیاں نہ نکالتے، ان کو برا بھلا نہ کہتے. یہ لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر ان کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور مغلظات کی بارشیں اور بوچھار کرتے ہیں تو در حقیقت وہ براہ راست مجھ پر اٹیک نہیں کر سکتے، حملہ نہیں کر سکتے، وہ بلا واسطہ اگر حملہ نہیں کر سکتے تو بلا واسطہ وہ مجھ پر حملہ کر رہے ہیں. من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو ان سے محبت کرتا ہے وہ اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جنہیں ان سے عداوت اور نفرت ہے در حقیقت انہیں مجھ سے عداوت اور نفرت ہے. اے سنی مسلمانوں، آج تم اپنے ایمان کا بھی اور تمہارے بالمقابل جو گروہ ہے جسے ہم شیعہ کہتے ہیں، جسے ہم رافضی کہتے ہیں، یہ لفظ سنی وہابی کے مقابلے میں نہیں آیا، یہ لفظ سنی شیعوں کے مقابلے میں آیا. اہل سنت والجماعت کے دونوں گروہ، دیوبندی ہوں یا بریلوی، دیوبندی بھی اہل سنت والجماعت، بریلوی بھی اہل سنت والجماعت، اور یہ میں پیر کرم شاہ صاحب مرحوم کی زبانی کہہ رہا ہوں جو دیوبندی عالم نہیں، جو ایک بہت بڑے بریلوی عالم ہیں. پاکستان کی ایک مشہور معروف شخصیت ہے، چیف جسٹس رہے ہیں، بھیرا میں ان کا بہت بڑا دارالعلوم بھی ہے، اب تو خدا کی رحمت کو پہنچ گئے. انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی جس کا نام ہے ضیاء القرآن. اس ضیاء القرآن کے مقدمے میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ بریلویوں، تم صرف اپنے آپ کو سنی نہ کھواؤ، نہ کہو، اس لیے کہ جس طرح تم سنی جماعت کے ایک طبقہ ہو اور ایک جماعت ہو سنی جماعت کے ایک فرد میں سے ہو، اسی طرح دیوبندی بھی سنی ہے. یہ ایک بریلوی کی تحریر ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. والفضل ما شہدت به الاعداء، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. اگر ہم دیوبندی اپنے آپ کو سنی اخوائیں اور الحمدللہ ہیں تو شاید ہمارے دشمنوں کو یقین اور اعتبار نہ آوے، لیکن جب ان کا کوئی بڑا اور مقتدا یہ کہہ دے کہ نہیں واقعی دیوبندی بھی سنی ہے تو پھر اس بات میں بڑا وزن ہوتا ہے ان کے یہاں. تو دیوبندی اور سنی, دیوبندی اور بریلوی, یہ دونوں سنی طبقے ہیں. اسی طرح فقہی مذاہب کے جتنے بھی افراد ہیں, تعلق رکھنے والے ہیں, چاہے وہ حنبلی ہو, چاہے وہ مالکی ہو, چاہے وہ شافعی ہو, چاہے وہ حنفی ہو, فقہی مسلک سے تعلق رکھنے والے سارے حضرات بھی الحمدللہ سنی ہی ہیں. یہی نہیں کہ صرف حنفی سنی ہے, نہ, جس طرح حنفی سنی اسی طرح شافعی سنی, جس طرح مالکی سنی اسی طرح حنبلی بھی سنی. میں آپ سے ایک منٹ کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ امام العارفین قدوۃ السالکین محبوب سبحانی پیر سید عبد القادر جیلانی سارے مل کر کہیں رحمت اللہ علیہ, سنی تھے کہ نہیں, ان کو امام اہل سنت والجماعت مانتے ہیں کہ اماموں میں سے, اہل سنت والجماعت کے اماموں میں سے ایک امام ہے, بہت بڑے سنی, پکے ٹھکے سنی. لیکن ہم میں سے بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ وہ مسلکاً حنفی نہیں تھے. وہ مسلک کے اعتبار سے حنفی نہیں تھے, فقہی مسلک کے اعتبار سے وہ حنبلی تھے. پہلے شافعی تھے, بعد میں حنبلی ہو گئے. لیکن حنبلی ہونا ان کو سنیت سے خارج نہیں کرتا, بلکہ جس طرح وہ حنبلی ہیں فقہی مسلک کے اعتبار سے, اس طرح وہ عقائد کے اعتبار سے سنی. تو یہ سنی در حقیقت فقہی مسلک کے اعتبار سے یہ تفصیل نہیں ہے, بلکہ یہ عقائد کے اعتبار سے تفصیل ہے کہ جو ایک خاص عقائد پر عقیدہ رکھتا ہے اور اس خاص عقیدے کو اپناتا ہے اور اس پر اپنا ایمان کی بنیاد رکھتا ہے وہ تو ہے سنی, اور جو اس پر نہیں رکھتا وہ ہے غیر سنی. تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ اے سنی مسلمانوں, اے اہل سنت والجماعت کے ماننے والوں, اور لفظ سنی در حقیقت اس کے مقابلے میں اگر کوئی گروہ ہے تو وہ گروہ شیعہ ہے, وہ وہابی نہیں. اس لیے کہ سنی کہتے اس کو ہیں جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو بھی مانتا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھی مانتا ہے, اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کا دعوے دار تو ہے, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, سچے جان اثاروں, عاشقوں اور دیوانوں کو مانتا نہیں, بلکہ نعوذ باللہ من ذالکا ان کو برا بھلا کہتا ہے. صرف برا بھلا ہی نہیں کہتا, بلکہ نعوذ باللہ من ذالکا ان کو بے ایمان کہتا ہے. وہ در حقیقت میں سنی نہیں, وہ شیعہ کہلاتا ہے. سنی وہ جو سنت کو بھی مانے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام کو مانے. اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو دیکھا, دیکھا بھی ایمان کی حالت میں, دیکھا ہو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہو, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کی ہو, اور زیارت بھی کی ہو اور ایمان کے ساتھ کی ہو, اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو ایمان کے ساتھ رخصت ہو رہا ہو, یہ چاروں شرطیں اگر کسی شخص کے اندر پائی جائیں وہ ہوتا ہے صحابی, اور ایک شرط بھی اگر مفقود ہو جائے وہ صحابی نہیں ہوتا. جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہ پایا ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پانے کے بعد اس نے دیدار تو کیا ہو لیکن ایمان نہ ہو, یا ایمان کے ساتھ تو دیدار کیا ہو لیکن مرنے سے پہلے پہلے نعوذ باللہ من ذالکا وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو چکا ہو, ان چار شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مفقود بھی ہو گئی وہ صحابی نہیں کہا. ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, طیبہ, شیبہ, ولید پلید، اور اس جیسے کئی بے ایمان جنہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو کی، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہے، ان کا زمانہ بھی پایا ہے، لیکن وہ صحابی اس لیے نہیں کہلائے کہ انہوں نے ایمان کے ساتھ نہیں دیکھا. معلوم ہوا کہ جو لوگ ایمان کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہ جائیں وہ صحابی نہیں کہلاتے ہیں. مدینہ منورہ کے کتنے یہودیوں نے دیکھا، مدینہ منورہ میں کتنے عیسائیوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. بلکہ حق تو یہ ہے کہ کچھ منافقین ایسے تھے کہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھا، میرے آقا کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، میرے آقا کے ساتھ نمازیں بھی ادا کرتے رہے اور روزے بھی رکھتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ صحابی کہلانے کے دولت سے محروم رہے. اس لیے کہ اتو اتو تو ایمان سی گا لیکن وچوں کفر، اوپر اوپر تو ان کا ایمان تھا لیکن اندر سے کفر. اور جو خالصتاً مومن ہو کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرے اور آخری وقت تک اس ایمان کو باقی نہ رکھ سکے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ صحابی نہیں کہلاتا. ایسوں ہی کے بارے میں کہ جنہوں نے پیغمبر کا زمانہ بھی پایا اور پیغمبر کو دیکھا بھی ہو. ایک بات میں آپ کو بطور یاد دہانی کے اور آپ کو بطور تذکرہ کے کرتا چلوں کہ سید التابعین حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ مجمعین، یہ وہ تابعی ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تو پایا ہے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تو تھے، یمن سے تعلق رکھنے والے اور قبیلہ قرن سے تعلق رکھنے والے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور بھی ہے، میرے آقا پر ایمان بھی ہے، لیکن والدہ بوڑھی ہے، والدہ کی خدمت نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رکھ سکا، لہذا زمانہ بھی پایا، ایمان بھی لائے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی زمانے میں، لیکن ایمان کے ساتھ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، اس لیے تابعی تو کہلائے صحابی نہیں کہلائے. بڑا درجہ ہے ان کا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہیں بہت بڑی فضیلت بھی ملی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، پیشن گوئی کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عمر، آپ کی ملاقات ہونے والی ہے حضرت اویس قرنی سے، اور اویس قرنی میرا دیوانہ ہے، میرا عاشق ہے، میرا محبوب ہے، میرے لیے تڑپتا ہے، میری زیارت کے لیے روتا ہے، اور جب تک وہ مجھے میرا سن نہ لے اس وقت تک اسے چین نہیں آتا. جب احد کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں اطلاع ملی کہ میرے آقا کے دانت شہید ہو گئے ہیں، حضرت اویس قرنی تڑپ گئے، تڑپ اٹھے، کہنے لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے، اے اویس قرنی لعنت ہے تجھ پر کہ تیرے آقا کے دانت تو شہید ہو گئے اور وہ دانت تیرے پاس موجود ہو. انہوں نے پتھر اٹھایا اور منہ پہ مارا اور ایک دانت شہید کر دیا اپنا. پھر خیال آیا کہ تم نے تو ایک دانت توڑ دیا دانت کے مقابلے میں، لیکن تمہیں پتا بھی ہے وہ کون سا دانت تھا جو تم نے توڑ دیا ہے. انہوں نے دوسرا توڑ دیا، تیسرا توڑ دیا، چوتھا توڑ دیا، اوپر نیچے کے جتنے دانت ٹوٹ سکتے تھے سارے دانت توڑ دیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اویس تیرے پاس تو وہ دانت رہ جائے اور تیرے آقا وہ دانت نہ ہو، بھلا تو کیسا عاشق ہو سکتا ہے. عاشق تو وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کے ہر ہر عمل کی اتباع کرتا ہے اور پیغمبر کے ہر ہر قدم کی پیروی کرتا ہے. اور تیرے پیغمبر کے دانت نہ رہے اور تیرے دانت رہے، یہ اچھی چیز نہیں، سارے دانت نکال دی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایک ایک احوال کی اطلاع پہنچتی رہتی تھی. آن صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریفیں صحابہ کرام کے سامنے کیا کرتے تھے کہ دیکھو ویس میرا دیوانہ ہے، صرف میرے پاس اسی لیے نہیں آ سکتا کہ اس کی بوڑھی ماں ہے جس کی خدمت نے اس کو یہاں آنے پر محروم کر رکھا ہے، مجبور کر رکھا ہے، وہ اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے تاکہ وہ بوڑھی ماں جو ہے وہ اس کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں. حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر، آپ کی ملاقات ہونے والی ہے اویس قرنی سے، میں تاکید کرتا ہوں، اور اے عمر اس بات کو پلو پہ باندھ لینا اور یاد رکھنا کہ جب اویس قرنی مل جائے تو آپ ان سے اپنے لیے دعا کروانا، وہ مستجاب الدعوات ہے. حضرت عمر سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
تاکید کر رہے ہیں کہ اے عمر اپنے لیے بھی اویس قرنی سے دعا کرانا. اور آگے چل کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو اس بات کا بھی تاکید کی اور حکم دیا کہ اے عمر جب آپ اویس سے اپنے لیے دعا کروا لیں تو اویس سے کہنا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی ہے کہ آپ پیغمبر کی امت کے لیے بھی دعا کریں. کیا مقام تھا خدا نے ان کو دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ان سے دعا کی درخواست اور فرمائش کر رہے ہیں, لیکن صحابی نہیں کہلائے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آپ نے سنا صحابیت کی تعریف میں کہ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا اور زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے اور ایمان کی حالت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جب تک پوری زندگی گزری ہو ایمان کے ساتھ گزری ہو, اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو ایمان کے ساتھ رخصت ہو رہے ہوں, انہیں کہتے ہیں صحابی. اور ایسوں ہی کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم, جس نے مجھے ایمان کے ساتھ ایک نظر دیکھ لیا, جس نے مجھے ایمان کے ساتھ میرے روئے انور کی ایک لمحہ کے لیے بھی زیارت کر لی, پتا ہے خدا سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے. فرمایا اصحابی کا نجوم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے. فبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ, جم جس کی بھی اتباع کرو گے اور پیروی کرو گے راہ نجات کو پالو گے. جس کے پیچھے جس ایک صحابی کا بھی تم نے دامن پکڑ لیا, وہ صحابی کا دامن کا پکڑنا تمہیں یقیناً جنت میں داخل کر کے رہے گا. تو جس کا ایک طرف یہ ایمان ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابی ہیں اور صحابی کا اتنا بڑا مقام ہے, اور دوسری طرف ایک طبقہ ان پر تبرہ کرتا ہو, ان کو گالی دیتا ہو, ان پر الفاظوں کی آڑ میں لعنت بھیجتا ہو, تقیہ کے غلیظ پردے کے پیچھے چھپ کر ان کے ایمان پر ڈاکے ڈالتا ہو, اور نعوذ باللہ من ذالک انہیں بے ایمان گمراہ لعنتی نعوذ باللہ من ذالک جہنمی تک کہنے سے گریز نہ کرتا ہو, مسلمانوں اور سنیوں تمہارا ایمان اس بات کی تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم انہیں مسلمان کہو. میں نہیں کہتا, اللہ کا کلام کہتا ہے کہ میرے صحابہ کے پیاروں کو اور ان کے جان نثاروں کو اور ان سے محبت کرنے والوں کو اور ان کے عشاق کو اور ان سے محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو, کہ انہوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں کی, انہوں نے دین کے لیے اپنا گھر بار لٹایا, اپنی بیویوں کو بیوہ بنایا, بچوں کو یتیم کیا. ارے بچوں کو یتیم ہی نہیں کیا, جبکہ باری آئی ہے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تو اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو کے لیے. اور یہ کہہ کے دنیا سے گئے کہ دیکھو جب تک کوئی ایک آنکھ بھی چمکتی ہوگی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چمکتی ہوئی آنکھ کے وجود کے باوجود تکلیف ہو گئی, میں قسم کھا کے کہتا ہوں اور ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کی مغفرت نہیں فرمائیں گے اور کہیں گے تو زندہ تھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ گئی, اس وقت تمہارے ایمان نے کوئی جرأت نہ دکھائی, نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکات اچھی, مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا, نہ جب تک کٹ مروں خا جائے بتھا کی حرمت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. ایمان کے کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا محافظ بن جاؤں, اور جو لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اور حرمت کے محافظ بن گئے ہیں میں ان کا غلام ہو جاؤں. آج کہلاتے تو مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے طبقے سے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور منسلک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں, لیکن تبرہ کی جب زبان شروع ہوتی ہے تو انہیں لعنتی اور جہنمی کہا جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک. نہ پچھلے ہفتے میں اس مسئلے پر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا اور میں بہت تفصیل کے ساتھ بتلا چکا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں نا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے, دو طبقوں میں تقسیم ہیں, ایک طبقہ مہاجرین کا کہلاتا ہے اور ایک طبقہ انصار کا کہلاتا ہے. چاہے وہ طبقہ مہاجرین کا ہو چاہے وہ طبقہ انصار کا ہو, وہ میرے محبوب کے محبوب ہیں, اور جو محبوب کے محبوب سے محبت نہیں کرتا وہ در حقیقت محبوب سے بھی محبت نہیں کرتا ہے, اور جو محبوب سے محبت نہیں کرتا اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس سے محبت نہیں کرتا. مجھ سے محبت کے لیے شرط اول ہے میرے پیغمبر سے محبت کرو, اور میرے پیغمبر سے محبت کے لیے شرط ہے کہ ان کے محبوبوں سے محبت کرو اور ان کے لیے دعا کرتے رہو. کیا دعا بتائی قرآن مجید نے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, کہ اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہم سے پہلے جو لوگ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کے محافظ بن گئے تھے ان کی بھی مغفرت فرما, اور اے اللہ ہمیں ایسا قلوب عطا فرما اور ایسے دل عطا فرما کہ ہمارے دل کے کسی گوشے میں بھی ان حضرات کے لیے کوئی کینہ اور کوئی کدورت نہ ہو. معلوم ہوا کہ جس دل میں ان کے خلاف کینہ اور کدورت ہوگی وہ دل خدا کی نگاہوں سے گر گیا, اور خدا کی محبت اور خدا سبحانہ وتعالی کی طرف سے رحمت اس قلب پر نہیں اترے گی. یہ تو بات ہو گئی تھی پچھلے ہفتے, میں نے تفصیل کے ساتھ بتائی. آج کی مجلس میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے 70ویں سپارے کی سورۃ الحج سے, کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ وہی لوگ کہ جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے, جس کے دل میں پرہیزگاری ہوتی ہے, جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے, جس کے دل میں خدا کی عظمت ہوتی ہے, جس کے دل میں خدا کا مقام ہوتا ہے, وہی لوگ در حقیقت شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں. قرآن شریف کا ترجمہ آپ نے سنا کہ شعائر اللہ کی تعظیم وہ لوگ کرتے ہیں, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ جس کے دل میں پرہیزگاری اور خدا کا خوف ہوتا ہے, خدا کی عظمت چھپی ہوئی ہوتی ہے, در حقیقت انہی لوگوں سے شعائر اللہ کی تعظیم ہوتی ہے. شعائر کسے کہتے ہیں اور شعائر اللہ کسے کہتے ہیں؟ آج کی مجلس میں مختصر طور پر میں انہی دو چیزوں سے متعلق بیان کروں گا, اور توجہ چاہوں گا آپ کی کہ آپ حضرات ذرا توجہ کے ساتھ یہ دو باتیں سن لیں اور دیکھیں کہ کیا ہم بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں کہ نہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شاعر کی اگر ہم تعظیم کرتے ہیں تو در حقیقت مبارکبادی کے مستحق ہیں. اپنے آپ کو مبارک دیجئے کہ اے اللہ, اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اے اللہ تو نے وہ دل دیا ہے کہ جس دل میں تیرا خوف کم از کم کسی نہ کسی درجے میں تو موجود ہے, تیری عظمت اور تیری محبت کسی نہ کسی درجے میں تو موجود ہے. اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کے تقویٰ کو اور زیادہ ترقی نصیب ہو. لیکن دیکھنا ہے کہ واقعی ہے کہ نہیں. شاعر کسے کہتے ہیں؟ شاعر یہ خاص علامت کو کہتے ہیں. ہر ملک کی کوئی خاص علامت ہوتی ہے, ہر قوم کی کوئی خاص علامت ہوتی ہے, ہر ملک و ملت کی کوئی خاص علامت ہوتی ہے کہ جس علامت کی وجہ سے پہچان لیا جاتا ہے یہ فلاں ملک ہے, یہ فلاں قوم ہے, یہ فلاں ملک و ملت والا ہے. جیسے اگر کوئی کپڑے پر گرین اور اس پہ سبز ہلالی پرچم ہو تو دور سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی جھنڈا ہے, اور کسی جھنڈے پر تین ترنگا ہو دور سے پہچان لیا جاتا ہے یہ ہندوستان کا ہے, اور کسی گرین کپڑے پر کلمہ لا الہ الا اللہ اور اس کے نیچے تلوار ہو دور سے کہہ دیا جاتا ہے یہ سعودی عربیہ کا ہے, اور کسی پہ جو ہے آٹھ جو ہے لکیریں کھینچی ہوئی ہو دور سے پہچان لیا جاتا ہے یہ یونین جیک ہے, اور کسی پہ 52 ستار ہو پہچان لیا جاتا ہے یہ یونائٹیڈ اسٹیٹ کا جو ہے جھنڈا ہے اور ان کا فلیگ ہے. ہر ملک کے اپنے اپنے خاص نشانی ہوتی ہے کہ جس سے پہچان لیا جاتا ہے یہ فلاں ملک کا ہے. کسی قوم کی بھی خاص نشانیاں ہوتی ہے, کوئی گلے میں زنار ڈال دے لمبا چوڑا, کوئی دھوتی باندھ لے, کوئی چوٹی چھوڑ دے, کوئی جو ہے ہاتھ میں جو کوئی بڑی لمبی سی تسبیح پکڑ لے اور بڑی بڑی مونچھیں رکھ لے اور بڑی بڑی داڑھی رکھ لے اور شکل صورت سے سادھو معلوم ہوتا ہو, اسے کہہ دیتے ہیں یہ ہندو ہے, اور کسی نے ماتھے پہ کشکا لگا لیا ہے تو دور سے پہچان لی جاتی ہے کہ یہ ہندو ہے کہ جس نے ماتھے پہ کشکا لگا لیا ہے. اور ہر قوم کی بھی کچھ نہ کچھ علامتیں ہوتی ہیں کہ جن علامتوں کو دیکھ کر پہچان لیا جاتا ہے فلاں قوم کا آدمی. ملک کے اعتبار سے بھی خاص علامتیں ہوتی ہیں, قوم کے اعتبار سے بھی خاص علامتیں ہوتی ہیں, ملک و ملت کے اعتبار سے بھی خاص علامتیں ہوتی ہیں, ہر قوم کی کچھ نہ کچھ خاص علامتیں ہوتی ہیں. اور جو دین اسلام کی خاص علامتیں ہوں, جو دین اسلام کی خاص علامتیں ہوں کہ جس کو دیکھتے ہی انسان پہچان لے کہ اس علامتوں کا حامل اور ان علامتوں کا اختیار کرنے والا مسلمان ہے, تو اسے کہتے ہیں شعائر اللہ. شعائر ہے, شعائر یہود ہے, شعائر عیسیٰ نصارہ ہیں, اسی طرح شعائر اللہ شعائر اسلام بھی ہے. اور شعائر اسلام کی جو تعظیم کرتا ہے, شعائر اسلام کا جو احترام کرتا ہے, شاعر اسلام سے جو محبت کرتا ہے, اللہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں عرش والا عرش پہ بیٹھ کر گواہی دیتا ہے کہ اس قلب میں ایمان موجود ہے. اب شاعر اللہ ہیں کیا, اس کی تفصیل میں میں جاؤں گا نہیں, لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے دو بات, صرف دو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں. شاعر اللہ بہت سارے ہیں, مفسرین لکھتے ہیں کہ شاعر اللہ کی تفسیر میں کہ بہت سارے ازمنہ کے ساتھ شاعر اللہ ہیں, کہ کچھ زمانوں میں شاعر اللہ ہیں وہ کچھ زمانے شاعر اللہ کہلاتے ہیں, جیسے عید الفطر ہے کہ یہ وہ علامت ہے کہ جس کو دیکھ کر پہچان لیا جائے کہ مسلمانوں کی علامت ہے, عید الاضحیٰ ہے زمانے کے اعتبار سے یہ شاعر اللہ کہلاتے ہیں, رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے یہ شاعر اللہ ہے, یہ کسی اور قوم میں نہیں پائے جاتے, یہ صرف اسلام میں پائے جاتے ہیں. کچھ مکانات ایسے ہیں کہ جو شاعر اللہ ہیں, جیسے مکہ ہے, خانہ کعبہ ہے, مدینہ منورہ ہے, بیت المقدس ہے, یہ وہ مقامات ہیں کہ جو مقامات خالصتاً مسلمانوں کے مذہبی مقامات اور مسلمانوں کی مذہبی علامت سمجھی جاتی ہے کہ جس کی تعظیم کرنا مسلمانوں پر فرض ہے. اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں, کچھ احکام ایسے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی تعظیم از حد درجے ضروری ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں, اس میں ایک بات ابھی میں بتانا چاہتا ہوں, وہ ہے قرآن مجید. یہودیت کے ذہنوں نے سلفیت کے عنوان کے پیچھے چھپ کر, غیر مقلدیت کے عنوان کے پیچھے چھپ کر یہودیوں نے ایک چال چلی ہے, اور یہ بات غور سے سن لیجئے, یہودیوں نے ایک چال چلی ہے سلفیت کے عنوان کے پیچھے. ٹائٹل کیا رکھا؟ سلفی. ٹائٹل کیا رکھا؟ غیر مقلدیت, لا مذہبیت. اور اس کے پیچھے ایک چال چلی ہے, وہ کیا ہے کہ جو لوگ سلفیت کے دام تصویر میں گھستے چلے آتے ہیں, ان لوگوں کے ذہنوں سے قرآن مجید کی عظمت نکال لو, خانہ کعبہ کی عظمت نکال لو. آج ایک طبقہ سلفیت کا نام بدنام کرنے پر تلا ہوا ہے, نام لیتا ہے اسلاف کا اور کہتا ہے وی آر سلفیز, ہم سلفی ہیں, سلفیت کو ماننے والے اور غیر مقلدیت کو ماننے والے. لیکن در حقیقت وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں, یہودیوں کے لائی ہوئی لین پر کام کرنے والے ہیں. ان کے قلوب سے قرآن مجید کی عظمت نکل چکی ہے. اس کا عالم یہ ہے کہ قرآن شریف موجود ہوگا ان کے سامنے اور وہ قرآن کریم کو زمین پر رکھ دیں گے, قرآن شریف کو پھینک دیں گے, قرآن شریف کو سینے کے سر کے نیچے رکھ کر سو جائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ایمان والو, قرآن مجید کو تکیہ نہ بنانا, قرآن مجید کی تعظیم کرنا, قرآن مجید کا احترام کرنا, انہیں بے وضو ہاتھ نہ لگانا. اور یہاں تک حکم دیا کہ اگر تم ناپاک ہو تو ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا. حائضہ عورت کو درود شریف پڑھنے کی اجازت ہے, نفاس والی عورت کو کلمہ شریف پڑھنے کی اجازت ہے, ناپاک جنوبی آدمی ہو جس پر غسل فرض ہو گیا ہو, ہر قسم کے اذکار کر سکتا ہے لیکن اس کو قرآن مجید کی تلاوت کی اجازت نہیں. قرآن مجید مقدس کلام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام. آیا تو تھا انسانوں کی رہنمائی کے لیے, انسانوں کی ہدایت کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جس طرح قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے, اسی طرح قرآن کی ظاہری ادب بھی مسلمانوں پر ضروری ہے, اس کا ظاہری احترام بھی مسلمانوں پر ضروری ہے. قرآن مجید کو زمین پر رکھنا, قرآن مجید کے اوراق میں گوشت لپیٹ لینا, قرآن شریف کے اوراق میں چنے ڈال کر بیچ دینا, قرآن شریف کے اوراق کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا, اور اس سے بڑھ کر میں یہ کہوں کہ قرآن شریف کو ڈسٹ بین میں پھینک دینا. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اپنے آنکھوں سے دیکھا, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مسلسل, اور ایک تسلسل کے ساتھ قرآن مجید کی بے وقتی اور قرآن مجید کی بے حرمتی اور قرآن مجید کی توہین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اور کرنے والے کوئی غیر مسلم نہیں, مسلمان ہیں. مسلمان کہتے ہیں کیا ہے, جسٹ بک, جسٹ لائک ادر بکس. If you put this book here, that's okay. And if you put that book, that's okay. تو قرآن شریف بھی زمین پر رکھ دو, کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے بے وقوفو, تم لوگوں نے آج تک یہ نہیں سمجھا کہ دوسری کتابوں میں اور اس کتاب میں کیا فرق ہے. دوسری کتابوں میں اور اس کتاب میں یہ فرق ہے کہ جو انسانوں میں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں فرق ہے, کہ کلام الملوک ملوک الکلام ہوتا ہے. عربی کا بڑا مشہور مقولہ ہے, کلام الملوک ملوک الکلام, بادشاہ کا کلام کلاموں میں بادشاہ ہوا کرتا ہے, اللہ کی کتاب کتابوں میں بادشاہ ہوا کرتی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی جس طرح تعظیم مسلمانوں پر فرض ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت مسلمانوں پر فرض ہے, اس طرح اس کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید کی عظمت کی بھی ظاہری طرح بھی عزت کرنا اور اس کی منقبت کرنا اور اس کی تعظیم کرنا اور اس کی حرمت کرنا, یہ مسلمانوں پر فرض ہے. اور زمین پر رکھ دیتے ہیں, پڑھتے وقت کیا, جس طرح کوئی عام کتاب پڑھ رہے ہو پاؤں پھیلا کر قبلہ کی طرف منہ کر کے, پاؤں پھیلا ہوا ہے قبلہ کی طرف اور قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی. ارے اس نادان بے وقوف سے کوئی کہے کہ وہ قبلہ ہے کہ جس کی طرف تو اللہ کے پیغمبر نے منہ کر کے بھی پیشاب کرنے کی ممانعت فرمائی, منہ کر کے استنجا کرنے کی ممانعت فرمائی. ارے دور کی بات ہے استنجا اور پیشاب, تو ابن خزیمہ کی حدیث ہے. اور میں اے اہل حدیث ہو اور اے سلفی ہو, تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دعویٰ تو تمہیں ہے کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں, کہاں تم اور کہاں حدیث, صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے. تمہارے سے تو حدیث کو دور دور سے واسطہ بھی کوئی نہیں ہے. مسند بزار کی حدیث ہے اور ابن خزیمہ کی حدیث ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب تم تھوکنے بھی لگو تو دیکھ لینا جس وقت تھوک رہے ہو کیا وہ جانب قبلہ تو نہیں ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم نے جانب قبلہ تھوک دیا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس صورت میں آؤ گے کہ تمہارا تھوک تمہارا بلغم تمہاری دو آنکھوں کے درمیان پیشانی پر لگا ہوا ہوگا. ساری دنیا کے سامنے وہ بلغم بتا دے گا کہ تم نے خانہ کعبہ کی توہین کی. ہمارے اسلاف نے لکھا ہوا ہے کتابوں میں, کہتے ہیں وی آر سلفیز. آئی ڈونٹ نو وچ سلف یو ٹاکنگ اباؤٹ, کون سے سلف کو تم ماننے والے ہو. ہمارے اسلاف, اسلاف اسلام اور اسلاف بزرگان دین, یہ تو وہ تھے کہ جب قرآن مجید کے پڑھنے کا وقت آتا قرآن مجید کو چومتے, قرآن مجید کو آنکھوں پہ لگاتے, قرآن مجید کو سر پہ رکھتے اور کہتے کہ ہاذا منشور ربی, ہاذا عہد ربی, یہ میرے پروردگار کا فرمایا ہوا کلام ہے, یہ میرے پروردگار کا بھیجا ہوا کلام ہے اور اس کی کتاب ہے, اور یہ میرے پروردگار کا بھیجا ہوا دستور اور منشور ہے, اس کی تعظیم میں کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا. اگر وہ تمہارے سلف نہیں, اگر وہ تمہارے اسلاف نہیں, تو یاد رکھیے تمہارا سلف کوئی اور ہو سکتا ہے, لیکن صحابہ کرام اور مسلمانوں کے اسلاف تمہارے نہیں ہو سکتے. صحابہ سے زیادہ بڑھ کر قرآن کی تعظیم کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے, قرآن مجید کو سمجھنے والا اور کون ہو سکتا ہے. انہوں نے قرآن مجید کے اوراق کو آنکھوں سے لگایا اور سینے پہ رکھا اور سر پہ رکھا اور اس بات کا عہد کیا کہ ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں. اور آج ان کی تعظیم کو کہتے ہیں دس از جسٹ اے بک, This is some writing on the paper. قرآن مجید میں تو اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. عام کتاب کو پڑھنے کے لیے، اخبار کو پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں، استنجا کی ضرورت نہیں، پاکی ناپاکی کی ضرورت نہیں، لیکن اسلام کی کتاب کو ہاتھ لگانے کے لیے اور بالخصوص قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے پاک ہونا پڑے گا. فرمایا لا تمس القرآن الا وانتم متطہرون، کہ دیکھو تم قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگانا جب تک کہ تم پاک نہ ہو. یہی تو حدیث اور یہی قرآن کی آیت تو بتا دیتی ہے کہ قرآن کوئی اور چیز ہے اور دنیا کی دوسری کتابیں کوئی اور چیز ہے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے ایک جملہ کہہ کر اپنی بات ختم کروں، شرابی تھے، ہر وقت شراب میں مست رہتے تھے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا دور ہے، امام احمد ابن حنبل کے دور میں ہوئے ہیں. ایک دفعہ رات کو راستے پر جا رہے تھے، شراب پی ہوئی تھی، ٹھوکر لگی، گر گئے، ہاتھ میں ایک رکا لگا، اور جب رکا کو دیکھا تو اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، تڑپ گئے. مومنوں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دور کے بڑوں کا کیا عالم ہوگا کہ جس دور کے شرابی بھی قرآن مجید کا ہاتھ میں جب رکا لگ جاتا تھا تو تڑپ جایا کرتے تھے. ان کے بڑوں کا کیا عالم ہوگا، ان کے نیک وکاروں کا اور متقیوں کا کیا عالم ہوگا کہ جس کے شرابیوں کا یہ عالم ہے. اور آج نمازی بھی اخبار پڑھ کے سٹ دینے نہیں، اپنی اکھاں نال تکیا گوشت لپیٹیا ہوا ہے اخبار جنگ میں، اور میرے گھر میں بھیجا جا رہا ہے. انہوں نے بھی تو کچھ تو عقل چاہیے کہ مولوی صاحب کے گھر کم از کم دوسرے لفافے توڑ سڑ دے. یہ ڈائریکٹ میسج تھا میری طرف، یا پھر ان کی لاپرواہی تھی. اور صفحہ بھی وہ ہے کہ جس پر قرآن مجید کی آیت کی تفسیر لکھی ہوئی تھی. تڑپ گئے، کہ لگے میرا اللہ کا نام زمین پر، گھر لے آئے، شرابی نشے میں ہے، گھر لائے، اس کو صاف کیا پانی سے، خوشبو لگایا، اور گھر میں سب سے اونچی جگہ پر انہوں نے جا کر اس کو رکھ دیا. چوم کر کے اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نام ہے، سو گئے. اس دور میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا دور ہے. ایک اللہ کے ولی کو خواب میں زیارت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جا کے بشر سے کہہ دو کہ جس طرح تم نے میرا نام اونچا کیا، قیامت تک کی صبح کے لیے میں تیرا نام بھی اونچا کر دوں گا. نام اونچا تم نے کیا ہے، کام اونچا تم نے کیا میرا، اور جو میرا نام بلند کرے گا میں اس کے بھی نام کے بلند غلغلے بپا کر دوں گا دنیا میں، ان کے نام کو بھی میں بلند کر دوں گا. چنانچہ آج جب ہم حضرت بشر کا نام لیتے ہیں تو ہم سب کی زبان پر آتا ہے رحمت اللہ علیہ. مسلمانوں، میں اپنی مسجد کے بھی خاص طور پر نمازیوں سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا آدمی دیکھو برداشت نہ کرو، ان کو جا کے ٹوکو کہ بھائی If you want to read just like that, go to home. اپنے گھر جا کے ہمارے سامنے تم اس طرح قرآن مجید کی بے عزتی نہیں کر سکتے. اس طرح پڑھنا ہے گھر جا کے پڑھو، لیکن ہمارے یہاں قرآن شریف پڑھنا ہوگا، ادب کے ساتھ پڑھنا ہوگا. بہت سارے تمہیں دیکھیں گے، ہمارے بچے تمہیں دیکھیں گے، کیا اثر لیں گے تم سے. قرآن شریف پڑھنا ہے، اپنے گھر جاؤ اور اس طرح پڑھو، پاؤں پھیلا کر قبلہ کی طرف اور زمین پر رکھ کر، لیکن ہمارے یہاں اس قانون کے مطابق پڑھنا پڑے گا جو ہمارے اسلاف کا قانون تھا. ہے کہ نہیں؟ کہو بے شک. کوئی بھی ہو، زید ہو کہ عمر ہو کہ بکر ہو، علماء نے لکھا ہے کہ قرآن شریف کے باطنی آداب تو بہت ہیں لیکن اس کے ظاہری آداب بھی ہیں. پڑھنے والا قرآن مجید کو رحال پہ رکھے، قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے، باوضو ہو، خوشبو لگا کے بیٹھے، آیت رحمت پر اور آیت عذاب پر رحمت آئے تو رحمت کا نمونہ پیش کرے، عذاب کی آیت آئے تو عذاب کا نمونہ بن جائے. قرآن مجید کے پڑھتے وقت آواز کو سونی کر کے پڑھے، آہستہ آہستہ پڑھے. اگر کسی کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو، اور اگر کوئی تکلیف پہنچنے کا خطرہ نہ ہو، تو اس قدر زور سے پڑھے کہ اپنے کانوں میں تو آواز آئے. کچھ آداب ہیں اس کے ظاہری. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی عظمت بھی نصیب فرمائے. آیت میں نے پڑھی تھی مسلمانوں، آیت میں نے پڑھی تھی کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے اس کا وہ در حقیقت اس لیے تعظیم کرتا ہے کہ اس کے قلب میں پرہیزگاری اور تقوی اور خدا کا خوف ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس وقت شروع اسلام میں مجاہدین کو جب سفر کر رہے تھے, فرمایا تم جب سفر پہ جا رہے ہو نا سفر پہ تو قرآن شریف کو ساتھ نہ لے جانا. کیوں نہ لے جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا تم کفار کے علاقے میں جاتے ہو, جہاد کے لیے جاتے ہو, پتہ یقینی تو نہیں, شکست بھی تو ہو سکتی ہے, اگر یہ قرآن شریف ان کے ہاتھوں میں لگ گیا تو قرآن شریف کی بے عزتی کریں گے. میرے آقا نے یہاں تک موقع نہیں دیا کہ تم قرآن مجید کی بے عزتی کا کافروں کو موقع دو. ہائے اللہ, ہائے اللہ, ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو اس مسلمان بچوں کو بھی کم از کم قرآن مجید کے تعظیم کی توفیق عطا فرما, کہ جس کا آقا تو کافروں سے بھی بے تعظیمی برداشت نہیں کر سکتا, آج اس آقا کے ماننے والوں مسلمانوں کے بچے اور مسلمان خود اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید کی بے عزتی کرتے ہیں. تو جو آدمی قرآن مجید کی تعظیم کرتا ہے, اس کی تفسیر کی تعظیم کرتا ہے, حدیث کی تعظیم کرتا ہے, تو اللہ عرش پہ بیٹھ کر گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اے فرشتو گواہ رہو, اور اے قیامت تک کے آنے والے انسان گواہ رہو کہ میں اس کے مومن ہونے کی گواہی دیتا ہوں. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی مومن بنائے, آپ کو بھی مومن بنائے, ہماری نسلوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن بنائے. یہ آج میں نے اپنے معمول سے ہٹ کر اتنی سختی اور جوش کے ساتھ بات کی ہے اس لیے کہ مجھے دو تین دن پہلے اطلاع یہ بات ملی ہے کہ ہماری مسجد ہی کے ایک نمازی نے یہ کہہ دیا کہ قرآن ہی تو ہے, زمین پر رکھ تو پڑھیں تو کیا حرج ہے. مجھے اطلاع ملی کہ مولوی صاحب اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, قرآن حدیث کیا کہتی ہے. تو میں نے آج بالخصوص جمعۃ المبارک کے موقع پر یہ بات کہہ کر اس کو ڈائریکٹلی اور دوسرے مسلمانوں کو انڈائریکٹلی یہ پیغام پہنچا دیا کہ در حقیقت قرآن مجید کی تعظیم دل کے اندر مؤمن ہونے کی علامت اور دل میں خدا کے خوف اور خدا کی محبت چھپے ہونے کی علامت ہے, اور جو دل اس سے خالی ہو اس کے ہاتھوں پھر قرآن مجید کی بے حرمتی بھی ہو جائے تو کوئی بعید نہیں ہے, اس لیے کہ دل میں خدا نہیں, دل میں خدا کی محبت اور خدا کا خوف نہیں تو ظاہر میں وہ قرآن کی کیا تعظیم کرے گا. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے, وصلی اللہ علیہ وسلم.